تشبیہ نہیں پیش کی ماں کی محبت کہ تمہارا رب تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. اب وہ بھڑکا उसने जिक्र खुदा छोड़ा, खुदा ने कैसे दामन थामा, एक मलक को भेजा उसके पास और मलक ने आके सवाल किया उससे, बशक्ल इंसानी आया मलक और कहा तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अब कहा मैं क्या जिक्र करूं, मैं इतना जिक्र करता था मगर मेरा रब मुझे जवाब ही नहीं देता, मैं पुकार रहा हूं अल्लाह पैर कहते ही नहीं है। तो मलक ने कहा, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जब तुमने या अल्लाह कहना शुरू किया तो जब तुमने अगला ही जुमला या अल्लाह कहा तो वो मेरी लबैक ही तो है कि तुम्हें तौफीक मिल रही है, अगर मैं तौफीक ना देता तो तुम्हें ये जिक्र करने की हिम्मत ही ना होती। और फातिहा मासूम की हदीस है, इसमें किताब मिजान हिकमा में रिवायत है, फातिहा आले मोहम्मद इमाम जाफर इस्लाम हमसे इबादतें छूट रही हो, खुदा ना खास्ता कोई नेकी जो हमसे छूट गई है हम नहीं कर पा रहे, तो मोमिन को डरना चाहिए ऐसा क्या हो गया कि मेरा खुदा मेरा हाथ नहीं थाम रहा, अब मेरा खुदा मुझे तौफीक नहीं दे रहा, इसलिए कि हमारे गुनाह होते हैं जो हमसे तौफीक छिन जाती है। छठे बात कहते हैं जब भी कोई अल्लाह को याद करता है, आप सब यहां मौजूद है ना, इबादत कर रहे हैं ना, कि खुदा ने तौफीक दी है तो फर्श में लोगों जो करो में शाहे कहते मजारिस मैंने क्या पाते, तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है, जब खुदा अपने बच्चे को याद करता है तो उसे तौफीक मिलती है कि वह अल्लाह को याद करे। और जैसा कि रिवायात में है कि एक मरतबा हजरत यूसुफ नबी के भाइयों ने, जब पूरा वो वाकया जो आप कुरान में पढ़ते हैं, हजरत यूसुफ को अर्थे कुएं में डाला, फिर वहां से निकाले गए, फिर कैदी बने, हाथ में मिस्र को कैदी बनाया, फिर रिहाई मिली, फिर मिस्र के बादशाह बने, जब ये पूरा वाकया गुजर गया और हजरत यूसुफ हजरत याकूब नबी से मिल गए, तो हजरत यूसुफ नबी के भाइयों ने जिन्होंने धक्का दिया था कुएं में, उन भाइयों ने अपने बाबा हजरत याकूब से कहा, बाबा आप ही नबी, हमारा भाई भी नबी, हमने जब अपने भाई के साथ बुरा किया था तो हमने आपका दिल भी दुखाया था और भाई को भी अज़ियत दी थी, वो भी नबी आप भी नबी, तो हमने दो नबियों को अज़ियत दी, हम पर अज़ाब क्यों नहीं आया, है ना सवाल, अपने बाबा का सवाल कर रहे हैं कि जब हमने दो नबियों को अज़ियत दी तो हम पर अज़ाब क्यों नहीं आया। जिब्रील अमीन नाज़िल हुए, हज़रत याकूब को जवाब बता के कहा ये कह दीजिए अपने बेटों से, जनाब याकूब ने कहा अज़ाब तो तुम पर आ गया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है अज़ाब तो तुम पर आ गया, तुम्हें पता ही नहीं चला, कहीं ऐसा अज़ाब था जो आया भी और हमें पता नहीं चला। जनाब याकूब कहते हैं परवरदिगार आलम ने वही की है मुझे, परवरदिगार ने इरशाद फरमा रहा है यह क्या किसी अज़ाब से कम है कि मैंने तुमसे अपने जिक्र की लज़्ज़त छीन ली, तुम्हें मेरे जिक्र की तौफीक नहीं मिलती, ये क्या कम अज़ाब है, खाली हमने तुमसे तौफीक छीन ली है। तो वाकई जब तक खुदा अपने बंदे को तौफीक न दे, बंदे की जबान में वो तहारत है ही नहीं कि हम रब के जिक्र का हक अदा कर सके। तो मौला हुसैन तहे खंजर हमें सब जा रहे हैं कि मौला क्या कहते हैं, करीब उन इजाद वही था, जो उसे पुकारे वो उसके करीब है। अपने मौला दूसरा जुमला कहते हैं वही तुम दिमाग खलक था, परवरदिगार आलम की अपनी तमाम मखलूकात पे गिरफ्त बहुत मजबूत है, पूरी कायनात पे इख्तियार है परवरदिगार आलम का, न सिर्फ परवरदिगार आलम का बल्कि खुदा जिन्हें अपनी हुज्जत बना के दुनिया में भेजता है उनको भी पूरी कायनात पे इख्तियार देता है। कैसे देता है, किताब मदीनतुल मुअज्जिज की रिवायत है और उस रिवायत में लिखा, यह रिवायत बयान कर रहे हैं हमारे यासिर, हमारे यासिर जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से मिले, मदीने की गली है, जाबिर कैसे हो, अल्लाह का शुक्र है, जाबिर रसूल खुदा को कहां देखा है, कहा रसूल खुदा को देखा है मगर मैंने आज एक अजीब वाकया देखा रसूल खुदा से, कहा क्या देखा, बात कौन कर रहे, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी और अम्मार यासिर, अम्मार से अम्मार पूछते क्या देखा तुमने आज, उतरे हैरान हो रहे हो, कहा जब नमाज फजर खत्म हो गई और लोग घेर लेते हैं रसूल को सवालों जवाब के लिए, रसूल सवालों के जवाब दे रहे थे, तबलीगे दीन कर रहे थे, सूरज निकल आया, सूरज चढ़ गया, काफी देर हो गई, एक बार की मौला अली जब मस्जिद में दाखिल हुए, जैसे ही दाखिल हुए अरब के बड़े बड़े सरदार बैठे थे, रसूल खुदा ने पेशानी का बोसा दिया, सलाम का जवाब दिया, अपने पास मौला कायनात को बिठा लिया, जब बिठा लिया तो एक बार की रसूल खुदा ने कहा अली जरा सूरज से कलाम करो, सूरज से कलाम करो, اب جو ایک دن بیٹھے تھے اپنے کچھ منافقین پہ دیکھا دیکھا ابھی آ کے بیٹھے نہیں تمام کے اور چلے فضیلت دے، ایسا ہو سکتا ہے کوئی سورج سے بات کرے؟ اور یہ نہیں جانتے کہ نبی کی سماعت ہماری سماعتوں جیسی نہیں ہوتی ہے، وہ صدیوں دور تک سن سکتے ہیں، رسول بھی سن رہے ہیں. قرآن میں سرگوشی کو کیا کہا ہے؟ نجوا. یہ نجوا کر رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے، رسول جان رہے تھے، کہا علی ذرا سورج سے کلام کرو، والا کہنا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا کیف اصبحت یا خلق اللہ، کیسے ہو اے اللہ کی مخلوق؟ اب سورج نے کہا وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ، اے رسول کے بھائی آپ پر میرا سلام، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یا من ہوا بکل شاہین علی. یہ پانچ الفاظ کیا ہے؟ یہ علی کو مخاطب کیا تھا سورج نے، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یا من ہوا بکل شاہین علی. مولا آگے آگے بیٹھ گئے، رسول خدا کہتے ہیں علی تم بتاؤ گے کہ سورج نے تمہیں اس طرح کیوں پکارا یا میں بتاؤں؟ مولا یہ کہنا شاید بات ہے، بس زبان رسول سننے کا مزہ ہی اور، آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. اب وہ سب پہلے سن رہے، اس سے منافقین بھی ہیں. رسول اسلام نے کہا سورج نے تمہیں یا اول ہو اس لیے کہا کہ تم ایمان لانے والے پہلے پڑھتے، سب سے پہلے تم ایمان لائے. سورج نے تمہیں یا آخر ہو اس لیے کہا سب سے آخر میرے غسل و کفن میں تم ہی شریک ہوگے، تم ہی مجھے غسل و کفن دو گے، تم ہی مجھے دفناؤ گے، میری زندگی کے آخری سانسوں میں تم ہی میرے ساتھ ہوگے. پھر کہا کہ سورج نے تمہیں کہا یا ظاہر ہو، میری نبوت کے جتنے راز ہیں وہ سب تم پر ظاہر ہیں. پھر سورج نے تمہیں کہا یا باطن ہو، تم جتنے علوم کے بطن ہیں، جتنے علوم اس کائنات میں خدا نے اتارے وہ سب تمہارے بطن میں، تمہاری گہرائی میں موجود ہیں. پھر تو کہا سورج نے یا من ہوا بکل شاہین علیم، ہر چیز آپ کے اختیار میں دی ہے علی. تو اگر مجھے، اب رسول کا جملہ سنیے جن کو سن کے منافقین شاید تڑپ ہی گئے ہوئے، رسول نے کہا علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ جو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا، کیا کیا تھا؟ اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے. کہا علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ نصرانیوں کے ساتھ جو انہوں نے عیسیٰ پر تہمت لگائی تھی کہیں وہ تم کو بھی ایسا کہنے لگے، اگر ایسا ڈر نہ ہوتا میں دنیا کے سامنے بتاتا کہ تم کیا ہو، تمہارے فضائل کیا ہے، اور لوگ تمہارے پیروں کی نیچے کی، قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں شفا کے لیے. پیش کرو جو ہم کہتے ہیں نا کائنات پر اختیار ہے ہمارے آئمہ کو، اور ہمارے امام کائنات کے امام ہیں. تو بس آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں. شہید عالم آیت اللہ دستغیر شیرازی اپنی کتاب فکر موتی پہ بیان کرتے ہیں نجف میں آج سے برسوں پہلے. آج بھی اہل سنت کے لوگ وہاں ہیں نجف میں, لیکن جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں آیت اللہ دستغیر نے بیان کی برسوں پہلے, جب ایک سنی خاندان تھا اہل سنت کا, اور وہ صاحب جو سربراہ تھے عبد الحمید ان کا نام تھا, اور نجف کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. اور نجف میں مشہور تھے کہ یہ بہت اچھے قاری قرآن ہیں, بہت اچھی قرآن کرتے تھے. وہ عبد الحمید بیان کرتے ہیں کہ ان کے جاننے والوں میں ایک خاتون جس کا نام تھا ملکہ, اس خاتون کو اچانک رات کو سر میں شدید سر کا درد اٹھا, اور اس درد کے سبب اتنا شدید درد تھا سر میں کہ صبح ہوتے ہوتے دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی, بالکل نظر نہیں آتا. ایک رات میں دنیا دیر ہو گئی اور وہ عورت درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی. عبدالحمید کہتے ہیں جب مجھے اطلاع ملی وہ عورت بھی اہل سنت سے تھی, شیعہ نہیں تھی, تڑپ رہی تھی درد سے. عبدالحمید کہتے میں نے اس سے کہا دیکھو اس مشکل کو حل صرف مشکل کشا کر سکتے, مولا علی کے روزے میں اس کو لے جاؤ کہ وہاں جا کے فریاد کرے, اگر مولا نے اس کی بینائی پلٹا دی تو ہو سکتی ہے, ورنہ طبیب تو انکار کر چکے اس کی بینائی نہیں آئے گی. جیسا لوگوں نے کہا اسے گھر والے اس کو لے کے مولا علی کے روزے میں گئے اور زری کے پاس بٹھا دیا, نظر تو کچھ آ نہیں رہا, دیکھ بھی نہیں سکتی کہ مولا کی زری کے سامنے بیٹھی ہوں. مولا اس نور کے صدقے میں جو نور محمد والے محمد ہے ہم سب کو بار بار مولا نجف و کربلا مشہد و سامنا آتا. اب وہ زری کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, زری دیکھ نہیں پا رہی, زارو پتا ہو رہی ہے, مولا سے فریاد کر مولا میری آنکھوں کا نور پلٹ آئے, مولا میری آنکھوں کی روشنی آ جائے. روتے روتے کئی راتوں سے درد کی شدت سے جاگ رہی تھی, آنکھ لگ گئی. اب جب آنکھ لگی تو اس نے خواب میں دیکھا ایک نورانی ہستی آئی اور آ کے کہتے گھبراؤ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے تمہاری بینائی آ جائے گی. آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارے وقت کا امام مہدی آخر الزمان. اب اس کی آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی مگر نظر ابھی بھی کچھ نہیں آ رہا, پریشان ہے, مگر دل کو تسلی یہ ہے کہ شیعوں کا بارواں امام میرے خواب میں آیا تھا اور یہ کہہ کے گئے ہیں امام گھبراؤ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ, تو دل کو تسلی ہے کہ مجھے بینائی مل جائے گی. مگر پریشان بھی ہے, درد کی شدت بھی ہے, اپنے گھر والوں سے کہتی ہے مجھے وادی السلام مل جائے. آپ سب جو لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ مولا کے روزے کے ایک طرف وہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وادی السلام موجود ہے, مولا آپ کو بار بار لے جائے اور مرنے کے بعد ہم سب کی روحیں وہاں وادی السلام. تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے وادی السلام لے چلو, جہاں وادی السلام میں ایک مقام ہے, مقام امام زمانہ کہلاتا ہے, امام زمان وہاں آ کے عبادت کیا کرتے ہیں. تو آپ کہا کہ مجھے اس مقام پہ لے جاؤ. گھر والے سب سے اہل سنت کے مگر عقیدہ تو ہے نا کہ ملے گا تو انہی کے در سے ملے گا, سب کے امام ہے مولا. لے کے گئے اس کو مقام صاحب الزمان پہ اور لے جا کے وہاں پہ وادی السلام میں وہ زاروں مطار ہو رہی ہے, روتے روتے رات کی تعریف کی ہو گئی اس کی آنکھ لگی. اب جو آنکھ لگی تو اب دو نورانی ہستیوں کو دیکھا, ایک کو تو پہچانتی تھی جن کو پہلے خواب میں دیکھا تھا امام زمان, دوسری نورانی ہستی کو نہیں پہچانتی. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اور مولا کائنات اس خاتون کو مخاطب کر کے کہتے گھبراؤ نہیں تمہاری بینائی آ جائے گی. کہا مہدی ذرا اس عورت کی آنکھوں میں نور دے دو. امام زمان نے ہاتھ کا اشارہ کیا, اس کی آنکھوں کا نور پلٹ آیا. اب جو خواب سے جا کے تو اس کو پوری دنیا نظر آئی, چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی شیعوں کے امام زندہ ہے, شیعوں کے امام آپ پر ہے. اور یہ معجزہ دیکھ کر اس کا پورا خاندان اہل تشیع میں شامل ہو گیا. سلوات پڑھی
میری آپ کی گفتگو اسی حوالے سے چل رہی ہے کہ عزاداری رسم نہیں ہے,
عبادت ہے. کل کی مجلس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جو عزادار آتے ہیں انہیں کیا ثواب ملتا ہے. آج میں بیان کروں اس مجلس عزا کا ایک رکن ماتم حسین. اس ماتم حسین کا اجر کیا ہے؟ آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں بھائی چلو رونا تو سمجھ میں آتا ہے, تم اپنے امام سے محبت کرتے ہو اس لیے روتے ہو, ماتم کیوں کرتے ہو؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کیوں ماتم کرتے ہو؟ یہ ہمارے بچوں سے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں آفیسز میں جب محرم کا چاند نکلا پھر اعتراضات شروع ہو جاتے. تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سنت رسول حجت خدا ہے. رسول جو کہے, رسول جو عمل کرے, اور اگر رسول کسی عمل کو دیکھ کر خاموش ہے تو وہ عمل بھی حجت خدا ہے. یہ سارے مسلمان مانتے ہیں. تو آئیے میں آپ کے سامنے رسول کی زندگی سے پیش کر دوں کہ ماتم کا اجر کیا ہے. جس وقت جنگ احد میں رسول کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے, اور جناب حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا جب تک کہ کربلا وفا نہیں. جب کربلا ہوگی, واقعی کربلا ہو گیا, تو امام حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. جب رسول کے چچا امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی, جنگ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے. جب جنگ ختم ہو گئی, اور جنگ ختم کیسے ہوئی تھی؟ مولا علی کی ذوالفقار میں فتح دلوائی. اسی جنگ میں جبرائیل آئے تھے ذوالفقار لے کے, اور یہ کہتے ہوئے آئے تھے لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. جب یہ ذوالفقار مل گئی, جنگ احد فتح ہو گئی, لاشیں آنے لگی مدینے. خود مولا علی کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے. روایتیں کہتی ہیں مولا علی کے جسم پہ اتنے زخم آئے تھے, ایک طرف سے طبیب جیتا تھا دوسری طرف سے زخم کھل جاتا تھا, اتنے زخم میرے مولا کے جسم پہ تھے. لیکن جب فتح مل گئی علی کے ذوالفقار سے, جب لوگ مدینے آئے, جب لاشیں آئیں, تو مدینے کی عورتوں نے لاشوں کے شہیدوں میں گریا شروع کیا. جب رسول مدینے میں داخل ہوئے تو رسول نے ایک جملہ کہا, سب پہ رونے والے ہیں, میرے حمزہ چچا سے رونے والا کوئی نہیں. اب مدینے کے مردوں نے یہ جملہ سنا کہ رسول ایک طرح سے شکایت ہے کہ سب کے رونے والے ہیں, میرے حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. جب یہ سنا تو انصار مدینہ نے اپنی عورتوں سے کہا, جاؤ فاطمہ زہرا کے گھر جاؤ, اور جا کے فاطمہ زہرا کے گھر پہ جا کے رسول کو, رسول زادی کو امیر حمزہ کا پرسہ پیش کرو, ان کو جا کے اپنی تعزیت پیش کرو. مدینے کی عورتیں نکلی, جناب زہرا کے گھر پہ گئی. تاریخ یہ کہتی ہے کہیں روتی جاتی تھی, سر و سینہ پیٹتی جاتی تھی اور پرسہ دے رہی تھی, یعنی ماتم ہو رہا تھا. اور جب رسول آئے ہیں خانہ سیدہ میں, دیکھا کہ بیویاں اس طرح سے رو رہی ہیں, ماتم کر رہی ہیں, پرسہ دے رہی ہیں, تو رسول نے جملہ کیا کہا, بس یہ سنت رسول بتانے کے لیے کافی, اپنے ماں اپنے بچوں کو سکھائیے. رسول نے جب دیکھا حمزہ پہ گریا ہو رہا ہے, ماتم ہو رہا ہے, تو جناب سارے ماں نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا, پروردگار عالم تم سے راضی ہوا, تمہارے شوہروں سے راضی ہوا, تمہارے بچوں سے راضی ہوا, تمہارے بچوں کے بچوں سے راضی ہو گیا. نسلوں پر دعا دی تھی رسول نے, کون جو ماتم کر رہی تھی, جو گریا کر رہی تھی. تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں, ہم اپنے مولا باپا پہ گریا کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. اور خود جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو بی بی عائشہ یہ کہتی ہے کہ جب رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اور جو عرب کی عورتیں تھیں ہم نے سر و سینہ پیٹا ہے رسول کے غم میں. یہ اپنی ہی کتابوں کو کھول کے دیکھ لیں تو انہیں پتا چل جائے کہ ماتم کرنا, یہ رسول دعا دے کے گئے ہیں ماتم داروں کو. اور اگر اس ماتم حسین کی معرفت کسی غیر مسلم کو ہو جائے تو خدا اسے بھی اجر عطا کرتا ہے. کتاب ہے اسرار الشہداء, علامہ دربتی کی کتاب ہے اسرار الشہداء. اس نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آذربائیجان کے علاقے کے, جو آذربائیجان گور میں آج بھی موجود ہے, اس کا ایک تاجر انڈیا گیا. جب وہ ہندوستان پہنچا ایام عزاد تھے, ماتم ہوا, گریا ہوا. اس علاقہ میں جس علاقے میں تھا وہاں پر ایک ہندو لڑکی کا انتقال ہو گیا. اب ہندوؤں کا طریقہ کیا, جب ان کا کوئی مر جائے تو یہ لاش کو لکڑیوں میں دبا کے جلا دیتے ہیں. کام یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھو یہ ہندو لوگ اپنی جو مر جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ آذربائیجان کا تاجر کہتا ہے میں جا کے کھڑا ہو گیا, دیکھ لے گا کیا ہوتا ہے. دیکھا اس لڑکی کو, جس طرح سے ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ وہ لکڑیاں نیچے رکھی اوپر رکھی گئی اور اس کو جلایا گیا, پورا جسم جل گیا مگر نہ ہاتھ جلا نہ سینہ جلا. جب ان کے پجاریوں نے دیکھا کہ جسم جل کے خاک ہو گیا, ہاتھ نہیں جلا اتنی آگ کے باوجود, نہ سینہ جلا, تو کہنے لگے یقیناً یہ گناہگار ہوگی کہ ہمارا دیوتا انہیں قبول نہیں کر رہا. جیسے ان کے پجاری نے جملہ کہا, اس کی بہن موجود تھی, کہا خبردار میری بہن کو برا نہیں کہنا, میری بہن بہت نیک تھی, تو کہا پھر دیوتا اس کا ہاتھ اور سینہ قبول کیوں نہیں کر رہا, کیوں نہیں چلتا اس کے جسم کا یہ حصہ. کہا وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے پڑوس میں شیعہ رہتے ہیں, اور ان کے گھر عزاداری ہوتی ہے. جب مجلس ہوتی تھی ہم دونوں بہنیں بھی چلے جاتے تھے. جب وہ رو رہے ہوتے تھے اور ماتم کر رہے ہوتے تھے ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا, ہم دونوں بہنیں بھی ماتم کرنے لگتے تھے. اس نے حسین ابن علی کا ماتم کیا ہے, وہ جو شیعوں کے امام ہے نا ان کا ماتم کیا ہے. اس وجہ سے اس کا ہاتھ چلا نہ سینہ چلا, آپ سے محفوظ رہا. آپ جو ان کے پجاری تھے انہوں نے اس کے جسم کا ہاتھ کا حصہ اور سینے کا حصہ لے کے مسلمانوں کے قبرستان میں پہنچے, کہا یہ تمہاری امانت ہے اسے قبر میں دفن کر. تو اگر ہمارے مسلم بھی حسین کا ماتم کر لے تو دنیا کی آپ اسے جلا نہیں پا رہی. تو جو معرفت کے ساتھ حسین پہ کریا کرے اور ماتم کرے اسے جہنم کی آپ ان شاء اللہ جلا نہیں پائے.
دینے والے میں حساب ہے تو یہ کیوں کہو کہ مولا ایک دفعہ بلا لے؟ مولا بار بار
کوئی زری کے پاس کھڑا رو رہا تھا, کوئی سرحانے کھڑا رو رہا تھا, اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا مولا آپ کا شکریہ, اس قابل نہیں کہ آپ نے بلا لیا. عباس عبادت رانی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں مرثیے کی کتاب تھی, مگر اب مولا حسین کی زری کے سرحانے جا کے کھڑا ہوا اور جا کے کہا مولا کس کس کا مرسل ہو, علی اکبر کا دو, علی اصغر کا دو, سکینہ کے زخمی کانوں کا دو, زینب کی رضا کا دو, مولا کس کس کا مرسل ہو. پھر ایک بار خود ہی کہتے ہیں عباس عبادت رانی مولا میرے ہاتھ میں مرثیے کی کتاب ہے, میں کھولتا ہوں جس کے مسائب آ گئے سب سے پہلے اس کا مرسل دوں گا. عباس عبادت رانی کہتے ہیں میں نے کتاب کھولی علی اکبر کا مرثیہ, کہتے میں مرثیہ پڑھتا گیا روتا گیا مولا کو پرسا دیتا گیا, جب پورے قافلے نے مولا کو پرسا دے دیا سب مسافر خانے آئے ہرا کر سو گئے تھکے. خواب میں عباس مازندرانی کے مولا حسین آئے اور خواب میں آپ کے مولا حسین کہتے تم میری زیارت کو آئے تمہارا شکریہ, تم زائروں کو لے کر آئے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے حسین. ہاں میرا ایک کام کر دو, کہا مولا کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں, کہا میرا ایک کام کر دو, کہا مولا کیا کام ہے, کہا جب تم اپنے شہر جانا. بس یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے پوری روایت پڑھی, سنیے اس جملے کو. مولا کہتے ہیں عباس فاضل درانی جب تم اپنے شہر جانا, تمہارے شہر کی امام بارگاہ میں جب مجلس ہوتی ہے ایک بندہ مومن ہے جو آنے والے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھتا ہے, اس کو میرا حسین ابن علی کا سلام پہنچا دو. وہ جو جوتیاں سیدھی کر کے رکھتا ہے اسے حسین کا سلام پہنچا دے. ہم اور آپ سب فرش عذاب محضر امام میں ہوتے, ہمیں نہیں پتا کس کس کی طرف امام کی نگاہ ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے امام اپنے خدمت گاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں اپنے عزاداروں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو عزاداروں یاد رکھیے گا یہ فرش عذاب رسم نہیں ہے عبادت ہے, اور خدا کا احسان یہ ہے کہ حسین ابن علی نے اگر نوک نیزا پہ کٹے سر سے قرآن پڑھا ہے تو حسین کی مجلسوں میں بھی قرآن بیان ہوتا ہے. اور میں اور آپ سورہ فرقان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, کل تک کی مجلس میں میں آپ کے سامنے وہ دس وہ چھ خصوصیات پانچ خصوصیات پیش کر چکی ہوں جو پروردگار عالم نے سورہ فرقان میں بتائی کہ عباد الرحمان کی خوبیاں کیا ہیں, جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اندر انکساری ہوتی ہے, دوسری صفت ان کے اندر حلم ہوتا ہے, تیسری صفت وہ راتوں کو مسلم اٹھ کے عبادت کرتے ہیں, چوتھی صفت خوف خدا ہوتا ہے دل میں اور کب میں نے بیان کیا, پانچویں صفت کہ وہ خرچ کرتے ہوئے نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. اب آج یہ دو صفتیں آگے کیا ہے, ہم آیت نمبر 68 تک 68 آیت تک پہنچ گئے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں وہ میرے علاوہ وہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے, وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے. مجلسوں کے صدقے میں ہمارے بچوں میں جوانوں میں خواتین میں اس مجلس حسین سے ہم علم کا تبرک لے کے اٹھتے ہیں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے, یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے, شرک گناہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے, مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جو خاص بندے ہوتے ہیں نا میرے وہ کبھی شرک نہیں کرتے. میری ذات کا کام ہے یہ, ظاہر مومن شرک کیسے کرے گا, شرک کی قسمیں, ایک تو قسم یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو, اللہ واحد ہے پڑھتے نا قل اللہ احد احد ہے, ایک تو یہ ہے خدا کی ذات میں شریک نہ کرو. پھر شرک کی دوسری قسم یہ ہے خدا کی صفات میں بھی شریک نہ کرو. اب آپ کہیں گے اللہ کی صفات میں کیوں شریک کرتے, کرتے ہیں میں اور آپ نادانستگی میں, اور ہم سے شرک حقی ہو جاتا ہے. کیسے, کسی نے ہماری مدد کر دی تو ہم جا کے چار لوگوں سے کہیں گے اگر وہ نہ ہوتی نا تو ہمارا کوئی مددگار نہیں تھا, انہوں نے ہماری بچی کا تیسرے کا رشتہ کروا دیا, انہوں نے ہمارے بچے کو جاب ملی, بس ان کی وجہ سے ہوا ہے. یہ کہنا شرک خفی ہے, کہنا کیا چاہیے خدا نے اسے وسیلہ بنا دیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. اگر پروردگار اس مومنہ یا اس مومن کو وسیلہ نہ بناتا تو میں پریشان رہتی, اللہ نے وسیلہ بنا دیا. اگر ایسے کہا تو صحیح ہے اور اگر اس طرح کہا تو شرک خفی ہو گیا. اسی طرح اللہ کی اطاعت, شرک کی ایک اور قسم اللہ کی اطاعت میں شرک مت کرو. آپ کہیں گے اللہ کی اطاعت تو ہم فقط اللہ کے لیے کرتے ہیں, ہم روزہ ہو نماز ہو حج ہو عمرہ ہو مجلس ہو ہم جو عبادت کرتے کرتے ہیں قربت اللہ کہتے تو ہیں, مگر عبادتوں میں بھی شرک ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں, کوئی آ گیا گھر میں, چھ گھر دیکھ لیں ہم کتنے عبادت گزار ہیں. ہم قرآن پڑھیں گے, امام مالکہ زیارت کے لیے گئے تھے کسی امام مالکہ پہ, وقت تھا ہمارے مرد نماز پڑھنے کا, چلو ہم قرآن کی تلاوت کر لیں, آپ کو ملنے جلنے والا مل گیا, چلو اچھا اچھا امپریشن پڑے گا, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. جہاں دل میں یہ آ جائے, آپ نے عبادتوں میں کسی کو شریک کر لیا, حتیٰ کہ مجلس عطا, ہمارے گھر کی مجلس کیا مجمع ہوتا ہے, کیا ہم ذاکرہ بلاتے ہیں, کیا تبرک ہوتا ہے, اتنی دیر کے ختم ہو جاتی ہے. جہاں آپ نے یہ ریاکاری آ گئی, یہ دکھاوا آ گیا, آپ نے اس عبادت میں غیروں کو شریک کر لیا. اور خدا کی بے نیاز, آپ نے جس عبادت میں بھی کسی کو شریک کیا, اللہ کہتا ہے میں اپنا حصہ بھی اس کو دیا, اب اجر و ثواب مجھ سے نہیں مانگنا, تمہاری جو نیت تھی تمہیں مل گیا, اللہ بے نیاز ہے, اس کو نہیں چاہیے شراکت, وہ کسی چیز میں شراکت پسند نہیں کرتا, یہ کائنات اس نے اکیلے بنائی ہے. تو اگر ہم نے یہ کر لیا, نیت ہماری ذرا دنیا کی طرف ہو گئی, یہ ہے اطاعت مشن. تو ہاں اگر نادانستگی سے جملے کہہ رہے ہیں تو فرش عزا سے سیکھ کر جائیے, ہمیں ہر شرک سے بچنا ہے, کیونکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کے خاص بندے شرک سے بچتے ہیں. ایک اہم چیز آج سن لیجیے, پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام,
جو ممبروں پہ بیٹھے ہیں,
یعنی ہمارے ظاہرین کے سب کے لوگ بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں. کیا تشہد میں علیم ولی اللہ پڑھنا چاہیے؟ کس نے کہہ دیا؟ آج حرم موجود ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ مولانی کا حرم نجف میں موجود ہے، کربلا موجود ہے، قازوین موجود ہے، مشہد موجود ہے، وہ موجود ہے. جو لوگ زیارتوں پہ گئے پتا ہے نا ان کو، وہاں نماز ہوتی ہے، وہاں جماعت ہوتی ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پڑھتے ہی پڑھتے. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہی پڑھتے ہیں نا. کہاں ہے علی ولی اللہ زبیر؟ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ ممبروں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، حتیٰ کہ شہر کراچی میں نے اپنی آنکھوں سے جھوٹی کتابیں چھاپ دی گئی ہیں. جانے یہ لوگ قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے فتنہ کہ جو اللہ نے نماز سکھا دی، جو تشہد سکھا دیا، وہی پڑھنا ہے. اور جو لوگ اس میں ایڈ کرے نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا کرو، ایسا کرو، وہ شرک کر رہے ہیں. یہی تو والا سمجھا کے گئے، غلط بات کو اپنے دل سے کر کے اور پھر لوگوں تک پھیلانا، اس کو یقین کر لینا، ایمان کا حصہ بنا لینا، یہ شرک. خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یعنی اتنا آسان ہے اس کا حل کہ بھائی جائیے، اب تو ٹی وی پہ، حاجی ٹی وی پہ نماز آتی ہے، مغرب کی اذان آ رہی ہے، فجر کی آ رہی ہے، نماز سکھا رہے ہیں. اگر نہیں جانتے سن لیجیے، حرم امام میں کیا تشہد پڑھا جا رہا ہے، نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے. کوئی انوکھی نماز لے کر آئے ہم؟ یہ علی سے زیادہ علی والے ہیں، یہ فساد ہے نا. اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ خبردار، مومن کبھی شرک نہیں کرتا. اگلی صفت، ساتویں صفت جو پروردگار عالم نے بیان کی، لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ کسی کا ناجائز قتل نہیں کرتے. پہلے جب یہ رائے پڑھتی تھی میں سوچتی تھی مولا جو مومن ہوگا وہ قتل کیوں کرے گا؟ آپ کے شہر میں 2 سال سے جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، رینجرز والے اٹھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، کلیجہ جل کے رہ جاتا ہے جب نام سنتے ہیں فلاں رضوی، فلاں عباس، فلاں قاسم، فلاں علی. یہ کیا ہے؟ لوگوں نے ور لگا کہ ہمارے جوانوں کو ان جرائم میں ڈالا جائے. اور کیا کہا مولا نے قرآن میں؟ خدا نے کیا کہا؟ جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ کسی کا ناجائز قتل نہیں کریں گے. اسلام ایسا مذہب ہے. قرآن میں پروردگار عالم نے سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 بہت طویل آیت ہے، میں مختصر ترجمہ پیش کروں کیونکہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے. سورہ نساء کی آیتوں میں اللہ نے کہا جو کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، 4 سزائیں خدا نے بتائی. پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ لعنت ہوتی ہے اس پر، جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا. دوسری سزا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تیسری سزا کہ جہنم کے اندر شدید عذاب سہے گا. اور چوتھی سزا ہمیشہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا شکار رہے گا، اللہ کے غضب کی نگاہ سے اس کو دیکھے گا. یہ گناہ لوگوں نے اسلام میں کیا ہے، اس نے قتل کیا، اس کی غضب نہ ہو. سنیے، اور میں آپ کے سامنے آیتوں کے حوالے پیش کر رہی ہوں، جا کے قرآن کھولیے. قرآن پاک میں سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 آیت کا نمبر، یہاں جا کے قرآن کھول کے ترجمہ پڑھیے. سورہ مائدہ کی اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، انہیں محارک کہتے ہیں. شریعت کی زبان میں، قرآن کی زبان میں انہیں محارک کہتے ہیں یا مفسد فرقہ کہتے ہیں. تو جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، ترجمہ سنا رہی ہوں آپ کو، اور جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، خدا حکم دے رہا ہے انہیں قتل کر دیا جائے. آج جو بم بلاسٹ کرتے ہیں، جلوسوں میں دھماکے کرتے ہیں، ہم شیان اہل نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مجرم پکڑے تو جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، سزا کسی کو نہیں بری ہو جاتے. اگر آج اسلامی نظام قائم ہو جائے تو اس شہر میں امن آ جائے. اگر مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو سزائیں ملنے لگے، مارا جانے لگے، تو پھر لوگ سدھر جائیں گے نا، پھر جرم نہیں ہوں گے. مگر اسلامی نظام تو آئی نہیں. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، قاتل کو تو سزا ہے ہی، جہنم میں جائے گا ہی، لیکن اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے اس کی بھی دیا دے. ایک مثال دے دو آگے بڑھ جاؤ. مثلا شریعت اسلامی اگر کسی نے کسی کو ہاتھ مارا، جو بچیاں اسکولوں میں پڑھاتی ہیں نا، ذرا محتاط. اللہ نے ماں کو بھی اولاد کو مارنے کا حق نہیں دیا، ماں کو بھی. بچے کا ولی باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے؟ اگر ولی اجازت دے، باپ اجازت دے کہ ہاں بچہ بہت قابو سے باہر، بچی کو تم ایک تھپڑ لگا دینا، اگر ولی اجازت دے تو ماں کو اجازت ہے. جو مائی پیٹ ڈالتی ہے، آپ یقین چاہیے دیت واجب ہوتی ہے، اور اگر دیت نہ دی جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ہم نے ایک مثال سے واضح کر کے، کسی نے کسی کے کام پہ مارا اور اس طرح سے مارا کہ وہ ایک کام سے بہرا ہو گیا. آپ کو پتا ہے شریعت اسلامی میں اس کی دیت کیا ہے؟ دیت کیا ہے؟ جرمانہ کیا ہے؟ یا تو 500 مثقال سونے، مثقال کیا ہوتا ہے؟ چنے کے برابر. 500 مثقال سونا یا 50 شریعت اسلامی پتا نہیں ہے تو اس معاشرے میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو پروردگار عالم شاید تمہارا سورہ فرقان میں جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. اچھا جو قتل کرتا ہے اس کی آخرت میں سزا کیا ہے؟ بس یہ جملہ سنیے اور مسائل سنیے. جو کسی کو قتل کرتے دنیا میں پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں آئے. آج مسائل بہت